وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان اور بھارت کے واٹر کمشنرز کے درمیان نئی دہلی میں پانی کے مسائل پر ہونے والے دو روزہ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں۔ دونوں ملکوں کے تعلقات میں کشیدگی کے باعث واٹر کمشنرز کے درمیان ہونے والی سالانہ ملاقات 2.5 سال کے بعد ہوئی ہے۔ مذاکرات کے اختتام پر مشترکہ اعلامیہ بھی جاری نہیں کیا گیا، تاہم بھارت کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے نئی دہلی سے پن بجلی کے منصوبوں کی منصوبہ بندی کی تفصیلات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کے انڈس واٹر کمشنر مہر علی شاہ نے واہگہ بارڈر پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت پاکستان کو سیلاب کی صورتحال سے باقاعدگی سے آگاہ کرے گا، اور دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے منصوبوں کے معائنے کے لیے ٹیموں کو آنے کی اجازت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بلدیاتی ایکٹ کے سیکشن 3 کو آئین سے متصادم قرار دیتے ہوئے پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو بحال کر دیا ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ عوام نے بلدیاتی نمائندوں کو 5 سال کے لیے منتخب کیا ہے، ایک نوٹیفیکیشن کا سہارا لے کر انہیں گھر بھیجوانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پنجاب حکومت نے عدالت میں کہا کہ یہ معاملہ مشترکہ مفادات کونسل میں زیر التواء ہے، تاہم عدالت نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور پنجاب میں بلدیاتی ادارے بحال کر دیے۔ گزشتہ چند ہفتوں میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں 7% سے زائد کا اضافہ ریکارڈ کیا جا چکا ہے۔ منی ایکسچینجرز کا کہنا ہے کہ ترسیلات زر میں اضافے اور درآمدات پر کڑی پابندیوں نے پاکستانی روپے کو کافی سہارا دیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ قرضوں کے حصول میں آسانی اور پرانے قرضوں کی ادائیگی میں رعایت ملنے سے بھی پاکستانی روپے کو استحکام ملا ہے۔ تاہم بعض معاشی ماہرین کے خیال میں ترسیلات زر میں اضافہ دیر پا دکھائی نہیں دیتا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن افغانستان میں انسداد دہشت گردی کے لیے فوجیوں کی موجودگی کو برقرار رکھنے کے امکانات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکی ایوانِ نمائندگان کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے چیئرمین ایڈم اسمتھ کے بیانات سے افغانستان میں امن عمل کے حوالے سے صدر بائیڈن کی حکمت عملی کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ رائٹر کے مطابق ایڈم اسمتھ نے ایک آن لائن خارجہ امور سے متعلق پالیسی کے میگزین فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اس سلسلے میں قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون اور وزیر دفاع لائٹ آسٹن سے افغانستان سے امریکی فوجوں کی واپسی کے معاملے پر بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں عام تاثر یہی ہے کہ اس کے لیے یکم مئی کی حتمی تاریخ بہت قریب ہے، جس کی وجہ سے اس اقدام کی بر وقت تکمیل مشکل ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے برسلز میں نیٹو اتحاد کے دو روزہ وزارتی اجلاس کے آخری روز اپنے خطاب میں کہا کہ افغانستان کے معاملے میں امریکہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ افغانستان میں اپنے فوجی بھیجنے والے نیٹو اتحادیوں سے مشورے کے بعد ہی کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ افغانستان کے معاملے پر ابھی بات چیت جاری ہے اور ان کے کام کا ایک حصہ اس بارے میں اپنے نیٹو اتحادیوں کی بات سننا اور امریکہ کی سوچ ان تک پہنچانا ہے۔ اس موقع پر نیٹو کے سیکرٹری جنرل یینس اسٹالٹنبرگ نے افغانستان میں قیام امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں دیرپا سیاسی حل کا یہی ایک راستہ ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ امن کے قیام کے لیے تمام فریقوں کو اچھی نیت سے مذاکرات کرنا ہوں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن منصب صدارت سنبھالنے کے بعد آج جمعرات کے روز وائٹ ہاؤس میں اپنی پہلی نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے اگرچہ اپنی پریس سیکرٹری کے ذریعے روزانہ بریفنگ کا سلسلہ شروع ہی سے جاری رکھا اور دیگر فورم پر سوالات کے جواب فراہم کیے، تاہم وہ گزشتہ 4 دہائیوں کے دوران ملک کے پہلے صدر ہیں جنہوں نے منصب سنبھالنے کے بعد باقاعدہ نیوز کانفرنس کا انعقاد اتنی تاخیر سے کیا ہے۔ پریس سیکرٹری جین ساکی کا کہنا ہے کہ صدر کے لیے میڈیا کوریج کے ذریعے امریکی لوگوں سے اور میڈیا کے نمائندوں سے براہ راست بات کرنے کا موقع ہوگا۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میں روہنگیا پناہ گزین کیمپ میں آتش زنی کے بعد تباہ شدہ ملبے سے 15 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ روہنگیا پناہ گزینوں کے کیمپ میں پیر کے روز لگنے والی اس آگ میں متعدد پناہ گاہیں تباہ ہو گئی تھیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. آئیے نیوز شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس رپورٹ سے. پاکستان اور بھارت کے بارڈر کمشنرز کے درمیان نئی دلی میں ہونے والے دو روزہ آبی مذاکرات اختتام پذیر ہو گئے. مذاکرات کے اختتام پر مشترکہ اعلامیہ بھی جاری نہیں کیا گیا. تاہم بھارت کے دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے نئی دلی سے پن بجلی کے منصوبوں کی منصوبہ بندی کی تفصیلات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا. پاکستان کے انڈس بارڈر کمشنر مہر علی شاہ نے واہگہ بارڈر پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت پاکستان کو سیلاب کی صورتحال سے باقاعدگی سے آگاہ کرے گا اور دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے منصوبوں کا معائنہ کروانے کے لیے ٹیموں کو آنے کی اجازت دینے پر بھی اتفاق کیا ہے. اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
آبی مذاکرات کے لیے پاکستانی وفد انڈس واٹر کمشنر مہر علی شاہ کی سربراہی میں سوموار کو نئی دہلی پہنچا تھا, جہاں پردیپ کمار کی سربراہی میں بھارتی وفد سے دو روز تک بات چیت جاری رہی. بھارت کے دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق بھارتی وفد نے پاکستان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ نئی دہلی معاہدے کے مطابق معلومات کو مہیا کرے گا. دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق دونوں ملکوں کے وفود کے درمیان خوشگوار ماحول میں بات چیت ہوئی. مذاکرات میں بھارت کی طرف سے پن بجلی کے دو منصوبوں پکل دل اور لوور کرنالی زیر بحث رہے, جس پر نئی دہلی نے موقف اپنایا کہ دونوں منصوبے سنتاس معاہدے کی شکوں کے خلاف نہیں ہیں, اور اس ضمن میں پاکستانی وفد کو تکنیکی معلومات فراہم کی گئیں. اس سے قبل پاکستان کے انڈس واٹر کمشنر نے نئی دہلی میں صحافیوں سے بات چیت میں کہا تھا کہ پاکستان بھارت کے چار متنازع پن بجلی کے منصوبوں پر اپنے اعتراضات پر قائم ہے. بھارت کے ساتھ پاکستان کے پانی کے تنازعات کے ماہر شیراز میمن کہتے ہیں کہ پاکستان کے حصے میں آنے والے دریا بڑے ہونے کے سبب سنتاس معاہدے میں بھارت کو ان دریاؤں پر پانی محفوظ کرنے اور بجلی بنانے کی کچھ گنجائش دی گئی تھی. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اعتراض پر بھارت نے پکل دل اور راتلے پن بجلی منصوبوں کے ڈیزائن میں تبدیلیوں کی پیشکش کی تھی, لیکن اس پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان دریاؤں کے پانی کے معاملے پر سیاسی بیانات ضرور دیے جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود سنتاس معاہدے پر عمل درآمد بہتر انداز میں ہو رہا ہے.
پولیٹیکل لوگ اس میں انٹرفیئر کرتے نہیں ہیں, لیکن سم ٹائمز جب وہ معاملات جلدی اس میں ریزالو نہیں ہوتے ہیں تو پھر وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید انڈیا جو ہے وہ اس کو لنگر آن کر رہا ہے. تو اس نے لیکن اگر وہ پہ کوشش کی جائے تو وہ انڈیا میٹنگز بھی ریگولر ہے, پاکستان انڈیا کے درمیان میٹنگز ریگولر ہوتی رہتی ہیں, چاہے وہ ٹینشن والے معاملات کے پیریڈ چل رہا ہو یا نارمل پیریڈ ہو.
1960 میں عالمی بینک کی ثالثی میں ہونے والے سنتاس معاہدے کے مطابق بھارت دریائے راوی, ستلج اور بیاس کے پانی پر حق رکھے گا, جبکہ چناب, جہلم اور سندھ کے دریاؤں کا پانی پاکستان استعمال کرے گا. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
گزشتہ چند ہفتوں میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں 7% سے زائد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. منی ایکسچینجرز کہتے ہیں کہ ترسیلات زر میں اضافہ اور درآمدات پر کڑی پابندیوں نے پاکستانی روپے کو کافی سہارا دیا, جبکہ اس کے ساتھ قرضوں کے حصول میں آسانی اور پرانے قرضوں کی ادائیگی میں رعایت ملنے سے بھی پاکستانی روپے کو استحکام ملا. تاہم بعض معاشی ماہرین کے خیال میں ترسیلات زر میں اضافہ دیر پا دکھائی نہیں دیتا. محمد ثاقب کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
گزشتہ کئی ہفتوں سے امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر و قیمت میں مسلسل اضافے کا رجحان برقرار ہے, اور اس رجحان کے باعث اگست 2020 سے اب تک پاکستانی روپے کی قدر میں 7% سے زائد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. پاکستان کے مرکزی بینک کے مطابق اس کی اہم وجہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس متعارف کرانا ہے, جس میں اب تک 100,000 سے زائد پاکستانیوں نے اپنے اکاؤنٹس کھولے ہیں. اس عمل سے ملک کے اندر بینکنگ چینل سے آنے والے ترسیلات زر میں پچھلے 8 ماہ کے دوران 24% سے زائد اضافہ ریکارڈ کیا گیا. فوریکس ڈیلر ملک بوستان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ تجربہ کافی کامیاب ثابت ہوا ہے. اسی طرح اس کی ایک اور اہم وجہ IMF کی جانب سے پاکستان کو قرضے کی دوسری قسط جاری ہونے پر اتفاق ہونا بھی ہے, جبکہ درآمدات پر ڈیوٹی بڑھانے سے باہر سے اشیاء منگوانے میں کچھ کمی آئی ہے اور درآمدی بل کم ہوا ہے. اسی طرح ایکسپورٹ میں بھی کسی حد تک بڑھاؤ دیکھا جا سکتا ہے.
ساری چیزیں پاکستانی روپے کو سپورٹ کر کے پاکستان کی امپورٹ, حکومت نے ڈیوٹیاں زیادہ بڑھائی ہیں اور اس کے بعد امپورٹ اسپریڈ ہوئی ہے اور امپورٹ کم ہوئی ہے. امپورٹ کا جو بل آج وہ کم ہوا ہے تو امپورٹ بڑھ رہی ہے. ہمارے لارج جو آرڈر تھے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے بنگلہ دیش کے, انڈیا کے کافی حد تک پاکستان کو ملے, اور چائنا اور امریکہ کی چیک لسٹ چلی ہے. اس سے بہت سے جو چائنا پہلے سپلائی دیتا تھا پاکستان کے وہ آرڈر مل رہے ہیں.
تاہم ماہرین اس بات پر بھی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ برآمد کنندگان کو روپے کی کم اور ڈالر کی بلند قیمت سے فائدہ ہونے کی وجہ سے حکومت کو اس بارے میں دباؤ کا سامنا ہو سکتا ہے. لیکن فوریکس ڈیلر ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ظفر پراچا کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے اب اختبارات کے بجائے ٹیکنالوجی کے استعمال سے مصنوعات کا معیار بلند کرنے کی ضرورت ہے.
ہمارا جو روپیہ ہے وہ پوری خطے میں سب سے کمزور ہے, اس کے باوجود ایکسپورٹرز کوئی اچھی کارکردگی ابھی تک نہیں دکھا پائے, تو ان کو جو عادت پڑ گئی ہے نا کہ بہت زیادہ فیسلٹی لینے کی, وہ اس سے ان کو نکلنا پڑے گا.
لیکن ماہر معاشیات اور تجزیہ کار فرخ سلیم اس خیال سے اتفاق نہیں کرتے کہ تحصیلات زر میں یہ اضافہ پائیدار ثابت ہوگا. انہوں نے کہا کہ کرونا وبا کے پیش نظر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے بڑی تعداد میں لوگوں کو ملازمتوں سے نکالا جا رہا ہے اور ان کی ملازمتیں چھوٹ رہی ہیں.
اوور آل ریمیٹنسز جو ہیں وہ سسٹینیبل نہیں ہیں, بیکاز سعودی عربیہ اور یو اے ای میں لوگوں کی واپسی شروع ہو گئی, ملازمتیں کم ہو رہی ہیں.
ماہرین کے خیال میں پاکستان کو زر مبادلہ کے ذخائر مزید بہتر بنانے کے لیے زرعی اجناس کی درآمدات کو کم کرنا ہوگا, جبکہ اس کے ساتھ توانائی کے حصول کے لیے متبادل توانائی کے ذرائع پر انحصار بڑھانا ہوگا تاکہ خام تیل کی درآمدات پر آنے والا بھاری خرچہ کم ہو سکے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
سپریم کورٹ آف پاکستان نے بلدیاتی ایکٹ کے سیکشن 3 کو آئین سے متصادم قرار دیتے ہوئے پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو بحال کر دیا. عدالت نے کہا کہ عوام نے بلدیاتی نمائندوں کو 5 سال کے لیے منتخب کیا اور ایک نوٹیفیکیشن کا سہارا لے کر انہیں گھر بھجوانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. پنجاب حکومت نے عدالت میں کہا کہ یہ معاملہ مشترکہ مفادات کاؤنسل میں زیر التوا ہے, تاہم عدالت نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور پنجاب میں بلدیاتی ادارے بحال کر دیے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش ہیں.
سپریم کورٹ میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے عدالت کے سامنے بیان دیا کہ پنجاب حکومت بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے تیار ہے اور چاہتی ہے کہ اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کیا جائے, لیکن معاملہ ابھی مشترکہ مفادات کونسل میں زیر التوا ہے. چیف جسٹس نے سوال کیا کہ پنجاب کی لوکل حکومتوں کو کیوں ختم کیا گیا. اس پر درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ پنجاب میں بلدیاتی حکومتوں کی میعاد دسمبر 2021 تک تھی. 2018 انتخابات کے بعد پنجاب اور وفاق میں نئی جماعت کی حکومت آئی. نئی پنجاب حکومت نے بلدیاتی حکومتیں تحلیل کر کے 1 سال میں الیکشن کرانے کا وقت دیا. 1 سال کی مدت گزرنے کے بعد پنجاب حکومت نے نئی ترمیم کی اور پھر آرڈیننس جاری کیا. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ اس بات کی کیسے وضاحت دے سکتے ہیں کہ عوام کو منتخب نمائندوں سے دور رکھا جائے. آئین کے آرٹیکل 140 کے تحت قانون بنا سکتے ہیں لیکن ادارے کو ختم نہیں کر سکتے. حکومت کی ایک حیثیت ہوتی ہے, چاہے وہ وفاقی, صوبائی یا بلدیاتی ہو, اختیار میں تبدیلی کر سکتے ہیں. بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. عوام نے بلدیاتی نمائندوں کو 5 سال کے لیے منتخب کیا, ایک نوٹیفیکیشن کا سہارا لے کر انہیں گھر بھجوانے کی اجازت نہیں دے سکتے. اس کیس میں درخواست گزار کے وکیل عمر گیلانی ایڈوکیٹ نے کہا کہ پنجاب حکومت نے ایکٹ کے ذریعے یہ حکومتیں ختم کی تھی, لیکن عدالت نے اس ایکٹ کو غیر آئینی قرار دیا ہے.
لوکل گورنمنٹ قائم ہو سکتی ہے تو اگلے ایکٹ کے ذریعے سے لوکل گورنمنٹ کو تحلیل بھی کیا جا سکتا ہے, جبکہ ہمارا موقف یہ تھا کہ 2010 میں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے آئین میں آرٹیکل 140A کا اضافہ کیا گیا ہے, جس کے مطابق لوکل گورنمنٹ بنانا اور اس کو قائم رکھنا, اسٹیبلشنگ لوکل گورنمنٹ
دوران سماج جسٹس سجاز الحسن نے کہا کہ کیا یہ تضاد نہیں, آپ اختیارات نچلی سطح پر لے جانا چاہتے ہیں اور خود ہی اختیار ختم کر دیا, وجہ بتائیں بلدیاتی حکومت کس قانون کے تحت کیوں ختم کی گئی. پنجاب حکومت کے وکیل قاسم چوہان نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن نہ ہونے کی وجہ کرونا بھی ہے. عدالت نے سماعت کے بعد پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو بحال کرنے کا حکم دے دیا اور کہا کہ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ کا سیکشن 3 غیر آئینی ہے. عدالت کے اعلان کے بعد پنجاب میں لوکل حکومتوں کے منتخب افراد نے دوبارہ ذمہ داریاں سنبھالنی شروع کر دی ہیں. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
بھارت میں ایک بار پھر کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 53,476 نئے کیسز سامنے آئے, 5 مہینوں میں یہ سب سے زیادہ تعداد ہے, جبکہ 24 گھنٹوں میں 251 افراد ہلاک ہو گئے. حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا کی یہ دوسری لہر ہے. رپورٹوں کے مطابق 18 ریاستوں میں کرونا کی نئی قسم ڈبل میوٹنٹ ویریئنٹ پائی گئی. یہ نئی قسم دنیا کے دیگر 16 ملکوں میں بھی پائی گئی ہے. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش ہیں.
کرونا کیسز میں سب سے زیادہ اضافہ مہاراشٹر میں دیکھا جا رہا ہے. کووڈ 19 ٹاسک فورس کے چیئرپرسن ڈاکٹر وی کے پال کے مطابق کرونا کی جو نئی قسم پائی گئی ہے اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں, میوٹیشن کا پایا جانا فطری ہے. کیسز میں اضافہ کا اس نئی قسم سے براہ راست کوئی تعلق نہیں. ادھر کرونا کیسز میں इजाफे की वजह से भारत ने एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड की बरामद आर्जी तौर पर रोक दी है। ताहम जराए के मुताबिक तमाम तजारती सौदों की पाबंदी की जाएगी और वैक्सीन की खुराकें सप्लाई की जाएंगी। अब तक भारत ने तकरीबन 80 मुल्कों को वैक्सीन की 60.4 मिलियन खुराकें सप्लाई की हैं। दरियासना झारखंड में इतवार के रोज वैक्सीन लगवाने के बाद एक 74 साल शख्स की मौत हो गई। वैक्सीन लेने के बाद अब तक तकरीबन 75 अफराद की मौत हो चुकी है। सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली के शोबे कम्युनिटी मेडिसिन के सरबराह डॉक्टर जुगल किशोर ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगु में कहा कि जिन इलाकों में शुरू में ज्यादा केसेस थे उन्हीं में एक बार फिर इजाफा हो रहा है। उनके मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना के जिन नए नमूनों का तजुर्बा किया गया उनमें से 15-20% वायरस पहले से मुख्तलिफ पाए गए।
म्यूटेंट वायरस है ये, अगर देश में फैला तो बहुत लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छी बात यह कि उतनी मोर्टेलिटी अभी दिख नहीं रही है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए नेशनल लेवल पे कि हम उसको ट्रैक करें और देखें कि किस तरह उसका बिहेवियर है।
उनका ये भी कहना है कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उनको दोबारा नहीं हो रहा। मुल्क में वैक्सीन लगाने का अमल भी जारी है और हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने की जरूरत है।
ये नया म्यूटेंट है वो भी उन्हीं लोगों को ज्यादा अटैक कर रहे हैं जिनको पहले इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि कुछ समय में जब वो सब लोगों को इन्वॉल्व कर लेंगे तो हमारे पुराने और नए मिलके बहुत जल्दी हम हर्ड इम्यूनिटी को प्राप्त कर सकते हैं।
मुंबई की एक गैर सरकारी तंजीम प्रवास फाउंडेशन की चेयरपर्सन और सामाजिक कारकुन सादिया मर्चेंट का कहना है कि महाराष्ट्र में अगर इसी तरह केसेस में इजाफा होता रहा तो बाज इलाकों में एक बार फिर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। सोहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
अमरीका के सदर जो बाइडन अफगानिस्तान में इंसदाद दहशत गर्दी के लिए फौजियों की मौजूदगी को बरकरार रखने के इम्कान का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान की आर्म सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन एडम स्मिथ के बयान से अफगानिस्तान में अमन अमल के हवाले से सदर बाइडन की हिकमत अमली की तफसीलात सामने आई। रॉयटर्स के मुताबिक एडम स्मिथ ने एक ऑनलाइन खारजा उमूर से मुतलिक पॉलिसी के मैगजीन फोरम से खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवान और वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से अफगानिस्तान से अमरीकी फौजों की वापसी के मामले पर बात की। उन्होंने कहा कि उनके ख्याल में आम तासुर यही है कि इसके लिए 1 मई की हतमी तारीख बहुत करीब है, जिसकी वजह से इस इकदाम की बरवक्त तकमील मुश्किल होगी। उन्होंने कहा कि इंतजामिया का अव्वलीन काम यह है कि फौजियों की अफगानिस्तान में कुछ अरसा मजीद मौजूदगी के हवाले से तालिबान से बातचीत की जाए। अकवाम मुत्तहदा के पनाहगजीनों के इदारे का कहना है कि बांग्लादेश में रोहिंग्या पनाहगजीन कैंप में आतिशजनी के बाद तबाहशुदा मलबे से 15 अफराद की लाशें मिली हैं। यूएनएचसीआर के अहदेदारों का कहना है कि आतिशजदगी के नतीजे में कम से कम 400 अफराद बदस्तूर लापता हैं, जबकि 550 से ज्यादा जख्मी हो गए। तकरीबन 45,000 अफराद बेघर भी हुए हैं। इमदादी इदारों का कहना है कि पनाहगजीन कैंप के चारों तरफ खारदार तारों की बाढ़ की मौजूदगी की वजह से मुतअद्दिद पनाहगजीन बाहर नहीं निकल सके और आग बुझाने वाले अमले की बरवक्त आमद में भी ताखीर हुई। रेफ्यूजी काउंसिल सेक्रेटरी जनरल जैन एग्लैंड ने बांग्लादेश हुकूमत पर जोर दिया है कि इन कैंपों में बाढ़ लगाने के फैसले पर नजरसानी करे, बाढ़ की मजीद तामीर को रोके और एक महफूज और बेहतर मुतबादल तलाश करे। म्यांमार में सरकारी टेलीविजन का कहना है कि मुल्क में गुज़श्ता माह फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहरा करने के इल्जाम में कैद में डाले गए सैकड़ों अफराद को रिहा कर दिया गया है। फौज की तरफ से ये गैर मामूली मुफाहमत का इशारा है। म्यांमार की सिक्योरिटी अफवाज ने 1 फरवरी को होने वाली बगावत के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहरीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी। इस फौजी बगावत ने इस जनूब मशरकी एशियाई मुल्क में जमहूरियत की तरफ एक दहाई की पेशरफ्त का रुख मोड़ दिया और आंग सान सू ची की मुंतखब हुकूमत को बेदखल कर दिया गया।
वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के रेडियो शोज आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
अमरीकी सदर जो बाइडन मनसब सदारत संभालने के बाद आज जुमेरात के रोज व्हाइट हाउस में अपनी पहली न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। तवक्को है कि सदर बाइडन अंदरून मुल्क दरपेश सूरत हाल से मुतालिक मुतादिद अहम मामलात पर सवालात का सामना करेंगे, जिनमें जॉर्जिया और कोलोराडो में होने वाले फायरिंग के वाकयात, अमरीका मैक्सिको सरहद से मुतालिक सूरत हाल और कोरोना वायरस से निमटने के लिए हुकूमत की हिकमत अमली जैसे अहम मामले शामिल हैं। वो बैन अल-अक़वामी उमूर के हवाले से मुतवक्के तौर पर ईरान के साथ जौहरी मुआहदे में अमरीका की दोबारा शमूलियत, शिमाली कोरिया के मिजाइल तजुर्बात, म्यांमार की सूरत हाल और चीन और रूस के साथ अमरीका के ताल्लुकात के हवाले से भी सवालात के जवाब देंगे। अमरीका की जनूबी सरहद पर नकल मकानी के चैलेंज से निपटने के लिए व्हाइट हाउस की कोशिशों की क्यादत की जिम्मेदारी सदर जो बाइडन ने नायब सदर कामला हैरिस को सौंप दी है। इसके साथ उन्हें वस्ती अमरीकी नेशंस के साथ मिलकर इस मसले की बुनियादी वजूहात जानने की जिम्मेदारी भी दी गई है। امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے برسلز میں نیٹو اتحاد کے دو روزہ وزارتی اجلاس کے آخری روز اپنے خطاب میں کہا کہ افغانستان کے معاملے پر امریکہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ افغانستان میں اپنے فوجی بھیجنے والے نیٹو اتحادیوں سے مشورے کے بعد کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان کے معاملے پر ابھی بات چیت جاری ہے اور ان کا کام کا ایک اہم حصہ اس بارے میں نیٹو اتحادیوں کی بات سننا اور امریکہ کی سوچ ان تک پہنچانا ہے۔ اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں۔
اس موقع پر نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے افغانستان میں قیام امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں دیر پا سیاسی حل کا یہی ایک راستہ ہے۔ اس موقع پر جرمنی کے وزیر خارجہ ہیکو ماس نے خبردار کیا کہ وقت سے پہلے انخلا سے سیکیورٹی کے میدان میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے نیٹو کے وزارتی اجلاس کے دوسرے روز اپنے خطاب میں کہا کہ بائیڈن انتظامیہ کرونا وائرس کی عالمی وبا اور چین کے بڑھتے ہوئے جارحانہ رویے جیسے عالمی چیلنج سے نمٹنے کے لیے اپنے اتحادوں کو مضبوط کرنے اور ان کی تعمیر نو پر کام کرے گی۔ امریکی وزیر خارجہ نے اپنے خطاب میں دنیا کو درپیش چار بنیادی خطرات میں فوجی اور تکنیکی معاملات کے ساتھ کرونا وائرس کی عالمی وبا سے جنم لینے والے بحران اور ماحولیاتی تبدیلیوں کا بھی ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جمہوریت اور انسانی حقوق کے بارے میں ہماری مشترکہ اقدار کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور ایسا ہمارے ملکوں میں باہر سے ہی نہیں اندر سے بھی ہو رہا ہے۔ اینٹنی بلنکن نے چین کے جارحانہ رویے کو عالمی سیکیورٹی کے لیے بڑا خطرہ قرار دیا، تاہم کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی چین کے ساتھ انگیج نہ کریں۔ وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ صدر جو بائیڈن امریکہ اور یورپی یونین تعلقات کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں جمعرات کو یورپی یونین کے ملکوں کے لیڈروں کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس میں بات چیت کریں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی سینٹ نے پینسلوانیا کی سابق ہیلتھ سیکرٹری ریچل لیوائن کی نائب وزیر صحت کے طور پر تصدیق کر دی۔ وہ سینٹ کی توثیق حاصل کرنے والی پہلی ٹرانسجینڈر وفاقی اہلکار ہیں۔ انہوں نے 48 کے مقابلے میں 52 ووٹ کے ساتھ یہ منظوری حاصل کی۔ یہ ووٹ زیادہ تر پارٹی بنیاد پر دیے گئے۔ ورجینیا سزائے موت پر پابندی لگانے والی امریکہ کی پہلی جنوبی ریاست بن گئی۔ ڈیموکریٹک گورنر رالف نارڈم نے بدھ کو ایک بل پر دستخط کیے جس کے بعد ریاست میں موت جیسی بڑی سزا کو ختم کر دیا گیا۔ اسد حسن تفصیل بیان کرتے ہیں۔
ورجینیا نے 16ویں صدی میں بطور ریاست اپنے قیام کے بعد سے اب تک 1400 سے زیادہ افراد کو موت کی سزا دی ہے، جو کسی بھی دوسری ریاست کی نسبت سب سے زیادہ ہے۔ ورجینیا امریکہ کی ایسی 23ویں ریاست بن گئی ہے جس نے سزائے موت کو ختم کیا ہو۔ گورنر نارتھم نے گرینزویل کاؤنٹی کے کوریکشنل سینٹر یا مرکز اصلاح میں بدھ کو سزائے موت ختم کرنے کے بل پر دستخط کیے، جہاں ریاست کا سزائے موت کے لیے مختص چیمبر یعنی پھانسی گارڈ بھی واقع ہے۔ گورنر ناتھم کا کہنا ہے کہ یہ ایک اخلاقی اقدام تھا جس کے کرنے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ سزائے موت کے خاتمے کے نئے قانون پر دستخط کرنا نہ صرف درست اقدام ہے بلکہ یہ کامن ویلتھ آف ورجینیا میں سزائے موت کی سزا کو ختم کرنا ایک اخلاقی اقدام بھی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ورجینیا کی تاریخ میں ایسا بہت کچھ ہے جس پر ہم فخر کر سکیں، لیکن سزائے موت کی تاریخ پر ہم فخر نہیں کر سکتے۔
اور آئیے اب آپ کے لیے ایک تجزیاتی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں بہتری سے پاک افغان سرحدی علاقوں پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ نفیسہ ہود بھائی کی رپورٹ پیش خدمت ہے۔
پاکستان اور افغانستان کے بیچ چمن بارڈر پر 23 مارچ کو بم پھٹنے سے 3 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہوئے۔ تحریک طالبان پاکستان نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی۔ چمن کی سرحد سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار نور زمان اچکزئی نے تازہ صورتحال بیان کی۔
یوم پاکستان کے تقاریب کا سلسلہ بھی جاری تھا، پولیس موبائل کو نشانہ بنایا گیا۔ ایس ایچ او کا یہ کہنا ہے کہ موٹر سائیکل میں دھماک خیز مواد نصب کیا گیا تھا، اس میں 3 افراد جان بحق ہوئے، ایک بچہ بھی شامل ہے اور 18 کے قریب زخمی ہیں۔ رواں سال یہ پہلا دھماکہ ہے چمن میں جس کا ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے۔
یہ تھے چمن سے تجزیہ کار نور زمان اچکزئی۔ پشاور سے فاٹا کے سابق سیکیورٹی چیف بریگیڈیئر محمود شاہ نے اس واقعے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
اور میرے خیال میں چمن کا نام ڈفرینٹ ہے، مگر ہے تو بلوچستان کا حصہ، اور میرے خیال میں بلوچستان میں وہ یہ کرتے رہے، اور میرے خیال میں 23 مارچ کو خیرپور میں بھی ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے، رینجرز کی گاڑی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے.
اسلام آباد میں دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود کہتے ہیں کہ ممکن ہے اگر پاکستان اور بھارت کے سفارتی تعلقات بحال ہوں تو مستقبل میں پاک افغان سرحد پر تنازعات میں کمی پیدا ہوگی.
جی, میرے خیال میں یہ توقع کرنا کہ پاکستان افغانستان کے بارڈر کے اوپر ایک دم کمی آئے گی شاید یہ ممکن نہ ہو, لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت تبدیلی ضرور آ رہی ہے انڈیا اور پاکستان کے رویے میں ایک دوسرے کے ساتھ. کوشش یہ ہے کہ حالات کو بہتر کیا جائیں, تعلقات میں نارملائزیشن کی طرف آگے بڑھیں.
یہ تھے پاکستان میں دفاعی تجزیہ کار جنرل طلعت مسعود. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
میڈیا ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
صدر جو بائیڈن نے اپنا عہدہ سنبھالنے کے پہلے ہی دن پیرس معاہدے میں دوبارہ شمولیت کے لیے اقدام کیا اور امریکہ سرکاری طور پر 19 فروری کو دوبارہ معاہدے میں شامل ہو گیا. پیرس معاہدہ عالمی اقدام کے اعتبار سے ایک غیر معمولی ڈھانچہ ہے. ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ ہم نے اسے تیار کرنے میں مدد دی اور اسے حقیقت کا روپ دیا. وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے ایک تحریری بیان میں کہا کہ اس کا مقصد سادہ بھی ہے اور وسیع بھی, یعنی ہم سبوں کو کرۂ ارض پر درجہ حرارت میں تباہ کن اضافے سے بچنا ہے اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بھی جو ہم سب پہلے سے دیکھ رہے ہیں, تاکہ دنیا بھر میں اس مسئلے سے مقابلے کے لیے نیا عزم پیدا کیا جا سکے. پیرس معاہدے پر 2016 میں عمل درآمد شروع ہوا تھا. اس پر 190 سے زیادہ ملکوں نے دستخط کیے تھے اور اس بات کے ہدف کا تعین کیا کہ عالمی سطح پر اوسط درجہ حرارت میں اضافے کو 2 ڈگری سیلسیس سے خاصا کم رکھا جائے اور یہ کوششیں کی جائیں کہ درجہ حرارت میں اضافے کو 1.5 ڈگری سیلسیس تک محدود کر دیا جائے. ساتھ ہی صدر اوباما نے 2005 کو ایک معیار بناتے ہوئے اس بات کے لیے ایک ہدف پیش کیا کہ 2025 میں امریکہ کے اندر کاربن کے اخراج کو کم کر کے 26 سے 28% کے درمیان کر دیا جائے. تاہم 1 جون 2017 کو امریکہ کی معیشت اور کارکنوں کے تحفظ کا حوالہ دیتے ہوئے اس وقت کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ امریکہ پیرس معاہدے سے الگ ہو جائے گا. بائیڈن انتظامیہ معاملات کو مختلف انداز سے دیکھتی ہے. موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں خصوصی صدارتی ایل جی جان کیری نے ڈیووس عالمی اقتصادی فورم کی ورچوئل میٹنگ میں جو 27 جنوری کو منعقد ہوئی کہا کہ کاربن گیس سے پاک معیشتوں سے بہت بڑی تعداد میں نئی آسامیاں پیدا ہوں گی. یورپی یونین کا اندازہ ہے کہ 20 لاکھ نئے روزگار دستیاب ہوں گے. یہاں امریکہ میں جب تک کووڈ کا سلسلہ نہیں شروع ہوا تھا صاف ستھری توانائی کے استعمال سے ہم نے 5 سال تک روزگار کے معاملے میں یکساں نمو دیکھی تھی, جبکہ پورے ملک میں 33 لاکھ سے زیادہ کارکنوں کو ملازمتیں مہیا کی گئی تھیں. اس مدت میں صاف ستھری توانائی سے حاصل کی گئی اسامیوں میں بھارت کے اندر 5 گنا اضافہ دیکھنے میں آیا اور یہ منڈی کی بہت چھوٹی سی مثال ہے جس کی حدیں بہت آگے تک ہیں جو ہماری منتظر ہیں, بشرطے کہ ہم اس معاملے میں سنجیدہ ہو جائیں. آپ نے دیکھا اور بدستور دیکھیں گے کہ ہم ہر سطح پر اپنے نہایت اہم دو طرفہ اور کثیر طرفہ مذاکرات میں موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے کو شامل کریں گے. وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ ان مذاکرات میں ہم دوسرے رہنماؤں کے سامنے یہ سوال رکھیں گے کہ ہم مل جل کر مزید کیا کر سکتے ہیں. ہماری خارجہ پالیسی سے متعلق مذاکرات میں موسمیاتی تبدیلی اور سائنس سے منسلک سفارتکاری کو شامل کرنے کا یہی وقت ہے. موسمیاتی تبدیلی کے حقیقی خطرات پر توجہ اور ہمارے سائنسدانوں کی بات پر توجہ دینا ہماری قومی اور خارجہ پالیسی کی ترجیحات کا محور ہے. انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی, ترک وطن, صحت سے متعلق بین الاقوامی کوششوں اور ہماری اقتصادی سفارتکاری اور تجارتی مذاکرات کے حوالے سے یہ بات بہت اہمیت رکھتی ہے کہ ہم تمام محاذوں پر دنیا کے ساتھ اثر نو خود کو مربوط کر رہے ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اس کے ساتھ ہی بہجت جیلانی کو بھی اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے اب پیش خدمت ہے راؤنڈ ٹیبل شہناز عزیز کے ساتھ.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہم آپ کے لیے پروگرام پیش کر رہے ہیں راؤنڈ ٹیبل.
السلام علیکم سامعین, شہناز عزیز حاضر ہے آج کی راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ. آج ہم ایک بار پھر بات کریں گے پاکستان میں COVID-19 کی صورتحال کے بارے میں. گزشتہ پروگرام میں ہم نے بیشتر بات کی تھی ویکسین کی صورتحال پر. آج ہم بات کریں گے اپنے انہی چار ماہرین سے اس بارے میں کہ ایک ایسے وقت میں جب کووڈ کی یہ تیسری لہر بتائی جا رہی ہے, اسپتالوں میں کس حد تک اہلیت موجود ہے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے عہدہ برا ہونے کی, کیسز کون سے علاقوں میں زیادہ ہو رہے ہیں, ویکسین کے لیے قبولیت کس حد تک موجود ہے, اور یہ کہ کس حد تک میڈیا کے ذریعے اور صحت کے ماہرین کے ذریعے لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے اس بارے میں کہ ویکسین سے متعلق ان کی تشویش اور سوالوں کے جواب دیے جائیں. تو ہمارے ساتھ انفیکشس ڈیزیز کے تین ممتاز ماہرین ہیں. ڈاکٹر اعجاز خان اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں, الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل سے ان کا تعلق ہے. یہ COVID-19 کے سلسلے میں بہت کام کر رہے ہیں لوگوں میں آگہی پھیلانے کے بارے میں, اور اسی طرح ہمارے دیگر دو ماہرین بھی یعنی ڈاکٹر نسیم صلاح الدین اور ڈاکٹر علی فیصل سلیم, یہ دونوں کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر علی فیصل سلیم آغا خان ہاسپٹل میں اسپیشلسٹ ہیں. ڈاکٹر نسیم صلاح الدین صاحبہ کا تعلق کراچی کے انڈس ہاسپٹل سے ہے جہاں ویکسین کے ہیومن ٹرائلز میں ڈاکٹر نسیم چیف انویسٹیگیٹر تھیں. اور ہمارے چوتھے ماہر ڈاکٹر عبدالباری خان ہیں, یہ انڈس ہاسپٹل کے کو فاؤنڈر اور امراض قلب کے ماہر ہیں اور COVID-19 سے متعلق مشاورت اور پالیسی سازی میں ان کا ایک اہم حصہ ہے. تو لیجیے گفتگو کرتے ہیں اپنے ان چاروں ماہرین سے. بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں شرکت کرنے کا. آغاز کرنا چاہوں گی ڈاکٹر عبدالباری خان سے. آپ ظاہر ہے کہ ایک ایسا ہاسپٹل چلاتے ہیں جس میں زیادہ تر غریب لوگ آتے ہیں, یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ امیونٹی اس لیے کم ہوگی کہ شاید ان کی صورتحال جو ہے جو غذا وہ کھاتے ہیں یا جو بھی اس کی وجہ سے ان کے اندر بہت سی چیزوں کی کمی ہوگی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہاسپٹلس کی صورتحال ہے اگر اس وقت یہ تیسری لہر ہے تو کس حد تک لوگ متاثر ہو سکتے ہیں باوجود اس کے کہ ویکسین لگنی شروع ہو گئی ہے؟
دیکھیں یہ آن دا کانٹری جو غریب ایک ٹھیک ہے ان کی امیونٹی تھوڑی کم ہوتی ہے, لیکن یہ دن کا ایکسپوجر اتنا ہو رہا ہوتا ہے گندگی کے ساتھ اور انفیکشن کے ساتھ کہ آن دا کانٹری ان کی امیونٹی کچھ بہتر ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ جو جب لاک ڈاؤن بھی ہوئے ہیں نا تو ہم نے دیکھے کہ زیادہ تر یہ جو اوور کراؤڈڈ لوگ جگہ تھے وہاں پر لاک ڈاؤن تو کوئی تھا ہی نہیں, لوگ گلیوں میں اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے سب کچھ تھا, لیکن اتنے نمبرز وہاں نہیں تھے. ممبرز ہمارے زیادہ تر اسی ایریاز میں تھے جو کہ ویل آف لوگ تھے. اب ویکسینز تو ایک بات ان تمام ویکسینز میں یہ بھی ہے کہ اگر یہ جو 80% 90% ایفیکیسی بھی جو ہے نا جس کو ویکسین لگی ہے انہوں نے اگر کسی کو انفیکشن ہوا بھی ویکسین کے بعد بھی وہ مائلڈ ہی ہوا تو 100% ڈیتھ پریونٹ ہوئی ہے ان ویکسینز میں. جن لوگوں کو ویکسین کے ٹرائلز میں گئے تھے یہ تھاؤزنڈز کے اندر 100% جو ہے نا 99% 95% ایسے لوگ تھے جن کو جو ہے نا سیویریٹی آف ڈیزیز بہت کم رہی تھی, زیادہ تر اسمپٹومیٹک رہے ہیں تو پروٹیکشن تو مل رہی ہے.
اچھا, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بڑھ رہی ہے جس طرح سے کافی اس وقت مریض بھی ہیں خبریں جو, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو پہلی لہر کے وقت صورتحال تھی اسپتالوں کی تو وہ ویسی ہو جائے گی؟
ابھی تو وہ نہیں ہے, ابھی ویسی نہیں ہے, ابھی تو وہ نمبرز نہیں نظر آ رہے, لیکن یہ ہے کہ جو ریئیکشن ٹائم بہت فاسٹ تھا تو ہوپ فلی. اور دوسری چیز یہ کہ لرننگ بھی بہت ہو گئی ہے لوگوں کو, اب بہت ساری چیزیں ہماری ایز اے کمیونٹی ایز اے میڈیکل سیکرٹری کی بھی یہاں ریئیکشن ٹائم گورنمنٹ کی طرف سے بہت فاسٹ ہوا کہ ایک دم جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سرج ہو رہی ہے تو انہوں نے جو ہے نا لاک ڈاؤن کی طرف چلے گئے, جو اسکول بند کیے انہوں نے, پھر اس کے بعد جو کھولنے تھے انہوں نے 15 مارچ سے اس کو بھی انہوں نے اس کو واپس لے لیا ان آرڈرس کو. تو ہوپ فلی اور لوگوں کے اندر بھی ہم جو میسیجز جا رہے ہیں SOPs کے اوپر, تو ہوپ فلی اگر ہم سب لوگ اپنے رویوں میں تبدیل لے آئے تو ہوپ فلی ویسا نہیں ہوگا.
اچھا ڈاکٹر اعجاز, مجھے اگر آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جو کیسز ہو رہے ہیں اسلام آباد میں تو اس میں اسلام آباد میں اور پنجاب میں کیا صورت ہے؟
نہیں میرے خیال میں یہاں پہ تو اسلام آباد کے تقریباً ہر سیکٹر سے رپورٹ ہو رہے ہیں, کچھ سیکٹر زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں, جیسے کہ آئی ایٹ والا تو وہ تو اچھا خاصا ویل ٹو ڈو والے سیکٹر ہے نا, تو میرے خیال میں کووڈ جو ہے نا وہ زیادہ تر تو ہر ایک طبقے کو افیکٹ کرتا ہے, یہ اسے یہ پتہ چلتا ہے. تو کچھ جو تھوڑی بہت وہ ہے نا آپ کو جو فرق لگتا ہے کہ کچھ طبقوں میں زیادہ ہوتا ہے تو وہ میرے خیال میں وقتی طور پہ ہوتا ہے, اس کے بعد تو تقریباً ہر جگہ ایکولی افیکٹ ہوتا ہے, ہر طبقوں کو افیکٹ کرتا ہے اور زیادہ تر وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہاں پہ کس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں, کتنی موومنٹ ہے, تو اس کے مطابق پھر اپنی ریٹس یا پازیٹیوٹی وہ اس علاقے کو ظاہر کرتی ہے. تو اس لیے کچھ علاقوں میں جو فرق نظر آ رہا ہے وہ بظاہر تو اس وجہ سے زیادہ لگ رہا ہے.
اچھا اگلا سوال جو ہے میں سب سے آپ سے کروں گی, لیکن سب سے پہلے ڈاکٹر علی آپ سے کہ آپ ایک ایکٹیوسٹ ہیں ہیلتھ کے اور آپ مثلا دل کے جو مریض بچے ہوتے ہیں جن کے دل کے میں سوراخ ہوتا ہے آپ ان کے لیے کام کرتے ہیں ان کے مفت سرجری کروانے کا اپنے گروپ کے ساتھ مل کے, تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں اور اس طرح جو ریگولر امیونائزیشن ہے اس کی اب کیا صورتحال ہے جو بہت ہی متاثر ہوئی ہے, کیا کسی حد تک اب وہ نارمل ہوئی یا وہی صورت ہے جو شروع میں نظر آ رہی تھی؟
جو ریگولر امیونائزیشن ہو سکتا ہے وہ کافی زیادہ متاثر ہوئی تھی فرسٹ ویو کے اندر, تو جب کووڈ اسٹارٹ ہوا تھا تو سب امیونائزیشن جو روٹین امیونائزیشن ہے اس کے حالات بہت زیادہ اب تک تھے, اور اسی وجہ سے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے, یونیسیف نے اور جو ہے یونائٹیڈ نیشنز نے خاص طور پہ اس پہ ایکٹ کیا, کنٹریز کو بتایا, ریجنس کو بتایا کہ اس پہ بہت سارے بچے ایسے رہ جائیں گے جو کہ ویکسین پریونٹیبل ڈیزیز سے آگے جا کے کچھ ہو سکتی ہے اور ان کا استعمال ہو سکتا ہے. ہم نے بھی اس سلسلے کے اندر کافی کام کیا اپنے کال کے فورم سے, اپنے انسٹیٹیوٹ کے فورم سے, پروونس کے فورم سے کہ زیادہ اویئرنیس پھیلایا جائے. خاص طور پہ پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن نے سارے انسٹیٹیوٹس کے ساتھ مل کے جو ہے اویئرنیس کیمپین چلائیں کہ روٹین امیونائزیشن جو کہ رہ گئی ہے بچوں کی ان کو پوری کی جا سکے. یہاں پہ دو چار قسم کی ویکسین ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے پاکستان میں, ایک ہے ای پی آئی کی جو کہ ایکسپینڈیڈ پروگرام آف امیونائزیشن ہوتا ہے, ایک ہوتی ہے روٹین امیونائزیشن جو کہ ایکسپینڈیڈ پروگرام آف امیونائزیشن کے اندر آتی ہے جو کہ فری آف کاسٹ اویلیبل ویکسین ہے. یہ ٹوٹل 10 اینٹیجنس ہوتے ہیں جس کی ویکسین ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ویکسین ہیں جو کہ روٹین میں نہیں آتی لیکن ضروری ہیں, جیسے ہیپاٹائٹس سی کی ویکسین ہے, جیسے کہ مینینجوکوکل کی ویکسین ہے, تو وہ بھی دوبارہ سے جب یہ کورونا کے بعد جو ویکسین سپراک کے تھرو باقی پروسیجر تھرو پاکستان میں دوبارہ سے آنے لگی تو ویکسینیشن کا پروسیس دوبارہ سے اسٹارٹ ہو گیا. تو امید ہے کہ جو ہم نے کیچ اپ کرنا تھا وہ کر لیا ہے, اب بس اب آگے جا کے اگر مزید بہت زیادہ ریسٹرکشن نہ لگیں اور دوبارہ سے ری اوپننگ جو ہے گریجولی اینڈ سلولی اسٹارٹ ہو سکے اور فیملیز اپنے بچوں کو امیونائزیشن کروا سکیں, تو امید ہے کہ ہم اپنا جو روٹین امیونائزیشن کا ہمارا کوریج ہے اس کو بہتر کر سکیں گے, اور اس کو نہ بہتر نہ بھی کر سکیں جتنا ہم پہلے کرتے رہتے ہیں اس کو ضرور.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
ڈاکٹر رسیم, دو سوال آپ سے. ایک تو یہ پہلا سوال کہ جو ماں بننے والی خواتین ہیں تو ان کے لیے اسپتالوں میں کیا تمام اسپتال ان کو دیکھ رہے ہیں, ان کے ظاہر ان کے وزٹ ضروری ہوتے ہیں ان کا اسپتال میں آنا, تو کیا وہ آتی ہیں یا آج کل پابندی ہے اس طرح کے وزٹس پر؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا وہ ہر اسٹیج پر پریگننسی کے وہ لے سکتی ہیں ویکسین یا اس میں کوئی پیچیدگی ہو سکتی ہے؟
نہیں, ہمارے ہاسپٹل میں انڈس میں تو کوئی پابندی نہیں ہے. گائنی اور آبسٹریٹرکس کا ڈپارٹمنٹ تو ہر وقت کھلا ہے اور لوگ آتے ہیں, وہاں پر خواتین آتی ہیں اپنے چیک اپ وغیرہ کے لیے, کووڈ ہو یا نہ ہو. ویکسین کے حوالے سے جو آپ پوچھ رہی ہیں, کسی بھی ٹرائل میں انہوں نے پریگننٹ خواتین کو انکلوڈ نہیں کیا بلکہ ان کو ایکسکلوڈ کیا ہوا تھا, کیونکہ ظاہر ہے ٹرائل میں کسی بھی ٹرائل, کوئی بھی دوا, کوئی بھی ویکسین میں پریگننٹ خواتین کو انکلوڈ نہیں کرتے. لیکن چونکہ یہ ساری ویکسینز ان کے جو بنانے کا طریقہ کار ہے وہ لائیو ویکسین ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے, یعنی کہ زندہ ویکسین نہیں ہے. بعض ویکسینز ایسے ہوتے ہیں جو لائیو ہوتے ہیں لیکن ان کی طاقت جسے کہتے وہ کم رکھتے ہیں, اٹینڈ نہیں کرتے ان کو. تو وہ اس طرح کی ویکسین کووڈ میں بالکل شامل نہیں ہے, لہٰذا اس طرح کی ویکسین سیف ہونی چاہیے. اب تک ویسے کسی بھی کمپنی نے اپنی طرف سے اجازت نہیں دی, لیکن ڈاکٹرز کا خیال یہ ہے کہ یہ بالکل سیف ہوتی ہوں گی کیونکہ ان میں لائیو وائرس نہیں ہے, تو اس لیے دے آر کوائٹ سیف فار پریگننٹ ویمن.
شکریہ ڈاکٹر ماریا. تو آپ مجھے بتائیے کہ پاکستانی حکومت انڈیا سے بھی ویکسین منگانا چاہتی تھی اور انہوں نے بات بھی کی تھی اس طرح کوویکس کے تھرو بھی کچھ ویکسین آئے گی, تو وہ ساری ویکسینز ایک ہی طرح کی ہیں؟
سب جیسے ڈاکٹر نصیب نے کہا کہ اس ایک ہی طرح کی ہیں, کوئی لائف نہیں ہے. اور وہ بھی پاکستان جب بھی کرے گا اس کو ہماری ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے اپروول کے بغیر وہ ویکسین پاکستان میں نہیں آ سکے گی. اس میں گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے, وہ ایک ٹیکنیکل کمیٹی ہے, وہ سب اس کو ویری کرے گی. اس کے بعد اس کے اپروول اگر ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے دیا تو تب یہ جا کے اس کی اپروول ہے, وہ یوز ہوگی یہاں پر.
تو اس وجہ سے کیسز سب سے زیادہ یعنی آبادی کے تناسب سے کس صوبے میں زیادہ؟
اس وقت پنجاب میں زیادہ ہے جی.
اس کی کیا کوئی خاص وجہ, کیونکہ ایک زمانے میں تو پنجاب میں بہت کم کیسز تھے؟
پنجاب میں تھوڑی سی جو ہے نا ریلیکسیشن زیادہ کر دی تھی, میں سمجھتا ہوں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا.
تو ڈاکٹر صاحب کوئی ایسے کوسچنز جو کہ بہت لوگ پوچھنا چاہتے ہوں, جو آپ کو مطلب ظاہر ہاسپٹل میں بھی آپ تینوں کو ہی سننے کو ملتے ہوں گے اور جن کا آپ جواب دینا چاہیں گے بہت سارے لوگوں کی تشویش دور کر سکیں؟
بس یوزلی ویکسین سے ریلیٹڈ, آج کل تو ویکسین سے ریلیٹڈ ہے کہ کب آ رہی ہیں کیا آ رہی ہیں اور لگانا چاہیے نہیں لگانا چاہیے, اگر کو مارکیٹس ہیں تو اس کے بارے میں زیادہ پوچھا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں ڈاکٹر نسیم صلاح الدین ایک دفعہ تھوڑا سا اس کے اوپر ڈال دیں تو وہ بہتر ہوگا, لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا.
ڈاکٹر نسیم سے پہلے ایک دفعہ فیصل آپ سے بھی پوچھوں گی کہ کیا بچوں کو تو ابھی ویکسین نہیں دی جائے گی نا 18 سال سے کم عمر کے جو لوگ ہیں؟
جی ابھی بالکل اس میں ابھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے, کوئی ٹرائلز بھی ابھی بچوں کے اندر نہیں ہوئے, لیکن بچوں کے اندر نیچرل امیونٹی بہت جلدی ڈیولپ ہو جاتی ہے ان کی. آپ نے ڈاکٹر نسیم سے سوال پوچھا تھا آپ کی پریگننٹ ویمن کا, سو ہم لوگ بھی روٹینلی ان پریگننٹ ویمن کے جو کہ ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں اور جو کوئی انڈکشن کی جا رہی ہوتی ہے ان کے ہم ٹیسٹ کراتے ہیں اور پھر ان کو اگر پازیٹیو آ جائیں تو ان کو ڈفرینٹ طریقے سے مینیج کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ چانسز ہو سکتے ہیں کہ ان کی طبیعت خراب ہو جائے, کیونکہ ایک لائف نہیں ہے, دو لائف اٹیچڈ ہیں. میرا خیال ہے کہ جو آپ نے مجھ سے آخری سوال کیا تھا کہ کیا امپورٹنٹ سوال ہمارے ذہن میں گونج رہے ہوتے ہیں,
جی جی,
لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں, تو میرے نظر میں یہ جو تھرڈ ویو ہے یہ تھوڑی سی لیسر ہوگی, اس کی وجہ یہ کہ پاپولیشن جو امیونٹی ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے ہماری بڑھ رہی ہے. کچھ ہم نے نیچرل امیونٹی حاصل کی ہے وائرس لے کے, کچھ ویکسین تھوڑی بہت ہیلپ کرے گی. سو یہ دو چیزیں ہیں میرے خیال ہے کہ تھرڈ ویو ان شاء اللہ لیسر ایکٹیو ہوئی تھی. اور دوسرا یہ کہ لوگوں کا کمیونٹی بھی ابھی کم ہونے والا ہے کیونکہ رمضان آنے والے ہیں, تو لوگ زیادہ کمیونٹ نہیں کریں گے, زیادہ موبلائز نہیں کریں گے اپنے آپ کو, تو میرے خیال ہے اس کا بھی بہت زیادہ امپیکٹ پڑے گا.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
ڈاکٹر نسیم, جو بھی ٹرائل ہوئے ویکسین کے اس میں آپ چیف انویسٹیگیٹر تھیں اپنے ہاسپٹل کی, تو تھوڑا سا اب آپ ہمیں جتنی بھی ویکسین پاکستان میں ہے ان کے بارے میں بتائیے کہ جو لوگوں کے دلوں میں اوہام اور خاص طور پہ کون سے شکوک ہیں جن کو آپ دور کرنا چاہیں گے.
اس وقت تو پاکستان میں صرف سائنو فارم ہی آ چکا ہے, باقی اور ویکسین جو آنے والی ہیں جیسے کین سائنو, ایسٹرازینیکا اور سپوٹنک وی, یہ تو ابھی جب آئیں گے تو آئیں گے, لیکن اس وقت سائنو فارم کے بارے میں بہت سارے سوال لوگوں کے ذہن میں ہیں. اول تو جو مجھے سوال پوچھتے ہیں وہ یہ کہ ہم کہ کہاں جائیں, کون سے ہاسپٹل جائیں, کتنی دیر لگے گی وغیرہ, لیکن بہت سارے لوگوں کو تشویش یہ ہے کہ کس عمر پہ ان کو لگنا چاہیے, یعنی کہ 80-90 سال کے ان کو لگائیں نہ لگائیں, ڈائبٹیز اگر انکنٹرول ہے ان کو لگائیں, بعض ایچ آئی وی پیشنٹس ہیں وہ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ ان کو لگنا چاہیے, یا کینسر کیمو تھراپی مل رہی ہو یا اسٹیرائڈ پہ ہیں, ایزما ہے, اس طرح کے کو موربڈز کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں کہ ہم لگائیں یا نہ لگائیں اور ان کے اثرات کیا ہوں گے. اچھا, بعض ہمیں فون مجھے فون کر کے بتاتے ہیں کہ ان کو پہلے یہ پہلا ڈوز لگانے یا سیکنڈ ڈوز لگانے کے بعد تیز بخار ہو گیا یا بازو میں درد ہو گیا یا چوتھے پانچویں دن بھی ان کو کچھ اس طرح کی فیلنگز ہوئے, تو کیا یہ ویکسین کی وجہ سے ہے؟ اچھا, کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ویکسین لگانے کے چوتھے پانچویں آٹھویں دن تک کے بعد کووڈ ہو گیا ہو, مائلڈ ہو جائے, لیکن اس کا میں اس کا ایکسپلینیشن یہ ہے کہ ان کو شاید پہلے سے یہ انفیکشن انکیوبیٹ ہو رہا ہے اور ویکسین اتنی تیزی سے تو نہیں نا اینٹی باڈیز بڑھائے گا, کم از کم دو ہفتے کے بعد شروع ہوتا ہے اور سیکنڈ ڈوز کے بعد تیزی سے بڑھتا ہے. تو اس طرح کے سوال لوگوں کے ذہن میں ہر وقت آتے رہتے ہیں, بلکہ میرا بہت وقت نکلتا ہے واٹس ایپ پہ جواب دینا یا ٹیلی فون پہ جواب دینا یا ای میل پہ. تو ہاں, لوگوں کے ذہن میں بہت بہت سوال اٹھتے ہیں. ظاہر ہے یہ ایک نئی چیز, اور یقین کریں آج کل لوگوں کے گھروں میں, ہسپتال میں, جہاں بھی کوئی سوشل گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے, سب سے اول ڈسکشن یہی ہوتا ہے ویکسین کے بارے میں, بھائی تمہیں ویکسین لگا یا نہیں لگا, تم کہاں گئے تھے, اس کے بعد کوئی ریئیکشن ہوا نہیں ہوا, اس طرح کے آپس میں یہ کنورسیشنز ہوتے رہتے ہیں اور سب سے زیادہ بات چیت اسی کی ہو رہی
ہے. بھی تو کتنا بڑا یہ ایک وبا ہے نا, کہاں لوگوں نے
بس ایسا ایک یہ ہے کہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا پہ ذرا زیادہ دھیان نہ دیں, بلا سوچے سمجھے اس کو جو ہے نا فارورڈ نہ کریں, ان عادتوں کو ختم کریں.
ڈاکٹر صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں, ایک سوال میں پوچھتی ہوں آپ سے, یہ بے شمار لوگوں نے پوچھا لکھ کے کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ پڑھا ہے کہ ویکسین کے ساتھ ایک چپ ڈال رہے ہیں آدمی کے جسم میں.
تو یہ ویسے ہمارا موبائل فون ہی کافی ہے ہم لوگوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے, تو چپ ڈال دیں گے.
تو یہ تمام سوشل میڈیا کی برکت ہے, یہ تمام جو چیزیں ہیں.
میں یہی لوگوں کو کہوں گا کہ اپنے رویوں میں تبدیلی لے کے آئیں, ویکسینیشن کے باوجود بھی جو ہے نا اب اپنا ابھی ہے تو لیو ود وائرس, اور ہم نے سیکھنا ہوگا اس کے ساتھ ماسک کو اپنے لباس کا حصہ بنانا ہوگا, میچنگ خواتین جو ہے نا میچنگ ماسک بنا لیں اس کے ساتھ ساتھ چلے. لیکن بٹ جو ہے نا دیکھیں نا, وہ جو جب سارس آیا تھا تو یہ جو فارش والے لوگوں نے, اب ان کی زندگی میں ماسک نارملی وہ لوگ پہنتے ہوتے ہیں, عام دنوں میں بھی پہن رہے ہوتے ہیں. ایک چیز اگر میں نے جو دیکھی ایک ماسک پہن, جن لوگوں نے ماسک پہنے تھے اس دفعہ ان کو کامن فلو نہیں ہوا, بہت کم ہوا. تو اس لیے اس سے بہت ساری چیزیں بہتر ہیں, تو اس لیے جو ایس او پیز پہ عمل کریں.
ڈاکٹر اجاز, جو پاکستان میں ہمیں سیاسی فضا نظر آتی ہے, یعنی جس طرح کا عدم اتفاق ہے, صحت کا جب بھی ذکر ہو کہ یہ وفاق کی ذمہ داری ہے, نہیں یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے وغیرہ وغیرہ, تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک یہ جو اس وقت ایک سیاسی فضا ہے وہ ویکسینیشن پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟
آپ جب ایک نیشنل کاز کے لیے کرتے ہیں تو آپ کو سب یہ چیزیں سیٹ اسائڈ کرنی پڑیں گی, اور اچھا ہے کہ آپ ہم سب اس پہ کم سے کم اس چیز ایک چیز پہ جو کہ جس کی وجہ سے ایک نیشنل ایک المیہ بن جائے گا اگر ہم اس سے فائدہ نہ ہوتا ہے, اور صوبوں جہاں تک بات ہے اس میں ان کو ان کے ہیلتھ سیکٹر ان کے پاس ہے, فیڈرل صرف ایڈوائزری اور وہ ان کو ایک گائیڈ لائن دے سکتا ہے, ان کو ہیلپ کر سکتا ہے, لیکن ہمیں صوبوں نے آگے آنا ہے اور مل کے کام کرنا ہے, تب جا کے یہ ہوگا کہ اس میں کتنی ہماری سیاسی قیادت اس میں کتنی سنسیئرٹی دکھاتی ہے یہ دیکھنا پڑے گا. اور یہ جو عوام کے لیے جو ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا صحت کے حساب سے, اس میں سیاست کو سائڈ پہ کرنا پڑے گا اور آپ نے مل کے کام کرنا, تب جا کے نہیں ہوگا, کیونکہ اتنے بڑے لیول پہ اتنی بڑی ایکٹیویٹی کرنے میں جب تک تمام پارٹیز تمام صوبے تمام اسٹیک ہولڈرز مل کے کام نہیں کریں گے یہ ممکن نہیں ہوگا.
تو اس میں جو ویکسین کی تقسیم ہے کیا وہ آبادی کے تناسب سے یعنی ایک فیئر انداز میں کی گئی ہے؟
دیکھیں کوشش تو کی گئی ہے, سب لوگ خوش نہیں ہوں گے ظاہری بات ہے, تو اس کو صوبوں کے حساب اور آبادی کے حساب سے ہی ہونا چاہیے, تب جا کے لوگ ایکسپٹ کر دیں گے اور اس کو اون کریں گے اور اس پہ اس کو کامیاب بھی کریں گے.
آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے, فیڈ بیک دینے کے لیے فالو کیجیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس, ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa.
آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر علی؟
میں بس یہ کہوں گا کہ جو جو لوگ ویکسین کے لیے ایلیجیبل ہیں وہ فوراً سے آگے بڑھیں, اپنی ویکسین کرائیں, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں, اپنی کمیونٹی کو پروٹیکٹ کریں, اچھی باتیں سوشل میڈیا پہ پھیلائیں, اور جو لوگ ویکسین کرا رہے ہیں وہ فوراً سے ضرور اپنے فرینڈ سرکل کے اندر اچھی بات پروموٹ کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے. تھینک یو.
تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ ایک نمبر ہے 1166, تو اس پر کال کرنے سے تو کیا مطلب طریقہ رجسٹریشن کا یہی ہے ویکسین کے لیے پاکستان میں؟
جیسے ڈاکٹر نسیم نے آپ کو بتایا تھا بالکل ویسے ہی طریقہ کار ہے کہ کوئی بھی این آئی سی جو آپ کا نمبر ہے وہ آپ 1166 پہ بھیجیں گے تاکہ وہ آپ کو رجسٹر کر سکیں. جو پرائیورٹی ہے رجسٹریشن کی ایز پر گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسی کے حساب سے کہ اگر آپ فرسٹ لائن ورکر ہیں, ہیلتھ کیئر ورکر, تو آپ فرسٹ ہیں, اور اگر آپ فرسٹ ہیلتھ کیئر ورکر نہیں ہیں لیکن آپ ہائی رسک ہیں, جیسے کہ ایج آپ کی مور دین 60 ایئرز وتھ آپ کے پاس کوموربیڈیٹیز ہیں, تو وہ آپ سیکنڈ لائن کے اندر آ جائیں گے. سو 1166 پہ اگر این آئی سی نمبر آپ اپنا بھیجیں گے تو آپ کو رجسٹر کر لیں گے, اور اس کے بعد وہ آپ کو آپ کے ڈیٹ کے متعلق فوراً سے ہی میرے خیال میں ود ان 24 آورز جو ہے نا رسپانس آ جاتا ہے کہ آپ کیا یہ سینٹر ہے قریب ترین سینٹر جس پہ آپ جا کے ویکسین کرا سکتے ہیں. ان اینی کیس اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اپنی جگہ چینج کر لی ہے, پہلے آپ اس جگہ پہ رہتے جو کہ آپ این آئی سی کی ایڈریس ہے آپ کی, اور اب آپ موو کر چکے ہیں کسی اور جگہ پہ, تو آپ آن لائن جا کے اپنی جو جگہ ہے یا فون کر کے اسی نمبر پہ چینج بھی کر سکتے ہیں ویکسینیشن سینٹر کو. اوور.
شکریہ. اور ڈاکٹر نسیم, یہ جو ہم 10 سینٹرز کی بات کر رہے ہیں, یہ صرف کراچی کی بات ہو رہی تھی یا پورے پاکستان میں 10 سینٹر ہیں؟
نہیں, یہ میں صرف کراچی کی بات کر رہی تھی.
اچھا.
اور شہروں میں تو بہت زیادہ, لاہور میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسپو سینٹر میں بہترین انتظام ہو رہا ہے, اور وہاں پر بغیر اپوائنٹمنٹ کے بھی آپ جا سکتے ہیں. اچھا, یہ خبر واٹس ایپ پہ آئی اور اس کے برعکس ایک اور آنے لگی کہ نہیں یہ خبر غلط ہے, لیکن حقیقت یہ بھی ڈس انفارمیشن. حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر جا کر بہت ہی آرام سے ان کو ویکسینیشن بہت ہی طریقے سے لگا رہے ہیں ایکسپو سینٹر لاہور میں. کراچی میں الگ الگ سینٹرز ہیں, ہمارے یہاں انڈس کے قریب کورنگی 5 نمبر وہاں پر سندھ گورنمنٹ کا کلینک ہے, وہاں پر بہت اچھے طریقے سے لگا رہے ہیں. آ خان میں خالق دینا ہال, جے پی ایم سی, اوجھا وغیرہ ہے, اور بھی ہوں گے ادھر ادھر, لیکن یہ اچھے سینٹر ہیں.
تو فرض کریں کہ اگر کسی نے رجسٹریشن نہیں کرایا لیکن وہ لائن میں لگ جایا کہ ان سینٹرز میں, تو اس کو دے دی جائے گی ویکسین؟
نہیں, وہ نہیں دی جائے گی, کیونکہ یہ نادرا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور ان کو پوری انفارمیشن دینی ہوتی ہے, بہت سارا ڈیٹا ہوتا ہے اس میں, ایج, جینڈر, فرسٹ ڈوز کب لگا, پھر ان کو اپوائنٹمنٹ دی جاتی ہے کہ اگلے ڈوز کے لیے کب آنا ہے, تو یہ ساری چیزیں نادرا کے پاس ریکارڈ ہوتی ہیں, تو ایسے ہی بیچ میں خامخواہ کے چل کے آنے سے یہ سسٹم ان کا بالکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے.
نہیں, ایسے چلتے پھرتے نہیں آ سکتے کوئی بھی. ایک چیز ایڈ کر دوں, ڈاکٹر نسیم نے جو کہا, اس میں نا نادرا کی طرف سے کوڈ بھی ملتا ہے, اور وہ کوڈ آپ کو جا کے بتانا ہوتا ہے, وداؤٹ دیٹ کوڈ دے کین ناٹ پروسیڈ, کیونکہ وہ ایڈ کرنا ہوتا ہے ان لاک کرنے کے لیے.
لیکن ایسا بھی تو ممکن ہے کہ کسی کے پاس فون ہی نہ ہو, تو وہ کیا کرے گا پھر؟
اس میں جو میسج آتا ہے وہ گرافک میسج نہیں ہوتا, وہ سمپل لائن آئٹم ورڈ میسج ہوتا ہے, اردو میں آتا ہے اور انگریزی میں بھی نہیں آتا ہے, تو بہت آسان سا ہے, کوئی بھی کسی بھی فون پہ آرام سے آ سکتا ہے یہ میسج, اور کسی بھی فون سے آرام سے بھیجا جا سکتا ہے.
جنرل پاپولیشن میں میرے خیال میں زیادہ میں مشکل ہو سکتی ہے, تو اس لیے جتنا بھی ہو سکے ہمیں صحیح انفارمیشن ان کو دینی ہے, ان کو ہر ایسپیکٹ پہ اجاگر کرنا ہے, ہمیں ان کے کنسرنس کو ایڈریس کرنا چاہیے تاکہ وہ صحیح فیصلہ کریں, کیونکہ اتنی مس انفارمیشن ہے, ڈس انفارمیشن جو پہلے چل رہی تھی ویکسین کے آنے کے بعد, ظاہر بات ہے بہت سے سوشل میڈیا پہ چیزیں کوریج کر رہی ہوتی جس کی وجہ سے ویکسین ایکسیپٹنس میں فرق پڑ سکتا ہے, تو ہمیں پرو ایکٹیولی ان چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے تاکہ لوگوں میں ایکسیپٹنس جلدی آئے. کیونکہ اگر ہم باری صاحب سے آپ نے سوال بڑا اچھا کیا تھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں جو ویکسینیشن کی جو مہم شروع ہوئی ہے بہت اچھی انتظامات ہیں, بہت اچھا انہوں نے سسٹم کیا ہوا ہے, اور لوگ جنہوں نے بھی جو کیا کراچی میں ہے, لاہور میں ہے, ایون اسلام آباد کے جو جن جو لوگوں نے کمنٹ کے ویکسینیشن پروگرام یا ویکسینیشن سینٹر پہ گئے, بڑی تعریف کی کہ اتنا اچھا اور اسموتھ نظام ہے
ان کو کوئی دقت نہیں ہے, بڑی آسانی سے لگ جاتا ہے. لیکن ہزاروں لاکھوں میں جب لگائیں گے تو اس کے لیے تو پوری ایک مشینری کی آپ کو استعمال کرنی پڑے گی, بڑی ریسورسز کرنی پڑتی ہیں, بہت سارے سینٹرز یا بہت بڑے اجتماعی قسم کے وہ کیمپس لگانے پڑیں گے جس پہ کہ ویکسینیشن کو ایکسیسیبل کریں گے. جب ایکسیسیبل کریں گے تو پھر ویکسینیشن کی ایکسیپٹنس بھی بڑھتی ہے اور لوگوں کی تھوڑی سی جو خوف ہوتا ہے وہ بھی کم ہو سکتا ہے, اور آپ کا جو پرائمری مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو جلدی سے جلدی اس وبا سے بچایا جائے, وہ اس میں کامیابی نظر آئے گی انشاءاللہ.
تو ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو ایکسیسیبل ہونے کی بات کی ہے, یہ سوال میں نے باقی لوگوں سے پوچھا, آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو طریقہ کار ہے کہ پہلے آپ ایک فون کریں اور اپنے کو رجسٹر کروائیں, پھر اپنے این آئی سی جو نمبر ہے اس سے 1166 پہ فون کر کے, تو کیا مطلب ایک ایسا شخص دور دیہاتوں میں رہنے والے یا ٹرائبل ایریاز یا پہاڑوں میں رہنے والے, آپ کے خیال میں وہ کر سکیں گے ایسا؟
تو میسیجز تو دور دراز کے علاقوں میں بھی جو موبائل کی ریچ ہے بہت اچھی ہے, 100% تو بالکل نہیں ہے اور بہت سے علاقے اس میں مس ہوں گے, لیکن اس کا طریقہ تو یہ ہوگا کہ آپ ادھر ہی ان کے لوکل جس طرح یونین کاؤنسلز ہیں, اسکولز ہیں, ان کے عملے کو, ان کے جگہوں کو استعمال کر کے وہیں پہ آپ جس طرح آپ کی ووٹر اندراج جب ووٹر ووٹ ڈالنے جاتا ہے تو اس کو باقاعدہ طور پہ تصدیق کیا جاتا ہے, ایک باقاعدہ لسٹ ہوتی ہے, تو اس کے مطابق آپ اس سے تصدیق کریں, ان کے سی این آئی سی سے رجسٹر کریں. بے شک وہ آپ کمپیوٹر سے لنک نہیں ہوگا, لیکن وہ جو انتظامیہ ہوگی اس کو پھر وہ فیڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا ایک نیشنل ڈیٹا بن جائے گا, پھر جو میرا خیال میں مقصد یہ ہوگا تاکہ ان کو ٹریک کیا جائے کہ ویکسینیشن کہاں کہاں لگ چکی ہے, تاکہ ان کے سائڈ افیکٹس دیکھیں, ان کی کووڈ کی انفیکشن اگر ان میں ہوئی تو کتنی ہو گئی ہے, اور اس سے پھر اندازہ ہوگا کہ کون سے علاقے ہیں جس میں زیادہ آپ نے فوکس کرنا ہے تاکہ ویکسینیشن وہاں پہ زیادہ کی جائے یا واپس دوبارہ جایا جائے اگر آپ پہلی مہم میں لوگ زیادہ حصہ نہ لے سکیں, کیونکہ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ لوگ پہلے اس میں شاید نہ لگائیں, ویسے لاجسٹک ایشوز آ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں جو ہمیں ملٹیپل طریقوں سے ایکسیسیبل کرنا پڑے گا, جو آپ کی سوال ہے بہت ویلڈ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں یہ جو طریقہ کار ہے, کیونکہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, وہ میسج کریں گے پھر جائیں گے, پھر وہ اس میں کوئی گڑبڑ ابھی بھی ہو سکتی ہے, پھر چینج کرنا ہے, وہ کسی وجہ سے ٹریول کر رہے ہیں, کسی دوسرے شہر میں رہ رہے ہیں, تو یہ مختلف طریقے سے ان کو یہ ساری جو آپشنز دیں گے جو آسان ہو, سمجھنے والی ہوں, اور اگر وہ نہیں کر سکیں تو پھر آپ لوکل لیول پہ کوئی انتظام کریں کہ ان کی ویکسینیشن کروائیں, ادھر ہی جس طرح الیکشن ہوتا ہے اس طرح کی کوئی طریقہ کار نکالنا پڑے گا, اور یہ ڈوئیبل میرے خیال میں بہت بڑی مہم ہوگی, اور میرے خیال میں گورنمنٹ ابھی ایک جو مہم شروع کی ایک شروعات ہے, جب آپ کے پاس کروڑوں کی ڈوزز آئیں گی جو کہ ایکسپیکٹ کر لیں گے 4-5 crore شاید ہوگی ایونچولی جو کہ آپ ویکسینیٹ کریں گے, تو اس میں پھر آپ کو بہت بڑے لیول پہ بہت بڑے انتظام کر کے یہ ویکسینیشن کرنی پڑے گی.
وائس آف امریکہ اردو سروس کا ٹی وی شو ویو 360 آپ دیکھ سکتے ہیں آج نیوز پر پیر سے جمعہ شام 7:30 PM.
آپ چاروں کا میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گی, ڈاکٹر نسیم, ڈاکٹر عبدالباری خان, ڈاکٹر علی فیصل, ڈاکٹر اعجاز خان صاحبان کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی, اور سامعین اس کے ساتھ ہی شہناز عزیز کو اجازت دیجیے آج کا یہ پروگرام ختم کرنے کی, آئندہ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.
پروگرام آپ نے سنا راؤنڈ ٹیبل,
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر.
امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ فیڈ بیک دینے کے لیے فالو کیجیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ٹویٹر اور انسٹاگرام پر۔